بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 19 ستمبر 2018, آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول قلائی ایڈونچر سیریز. یہ ناول کل 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی جلد نمبر 11, عمران کی زندہ لاش. یہ جلد 63 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف ہیں اے حمید. یہ ناول آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر, www.qurtapa.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1, عمران کی زندہ لاش, مصنف اے حمید. مجلس ادارت کی محمد سعید, مسعود احمد برکاتی, رفیع الزمان زبیری, ناشر ہمدرد فاؤنڈیشن پریس, ہمدرد سینٹر نازم آباد کراچی, توبے فضلی سنس, اشاعت 1991, تعداد اشاعت 2000, قیمت 10 روپے. نویال ادب کی کتابیں نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر شائع کی جاتی ہیں. جملہ حقوق محفوظ ہیں. خلائی ایڈونچر سیریز جلد نمبر 11, عمران کی زدہ لاش, مصنف اے حمید. ترتیب: خونی دھماکہ صفحہ نمبر 6, عمران کی زندہ لاش صفحہ نمبر 20, احرام کے تابوت صفحہ نمبر 33, زرد سیارے کی مخلوق صفحہ نمبر 47. خونی دھماکہ صفحہ نمبر 6, پلیٹینیم بم کا کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا, اسے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد پر جانا تھا اور سپر مارکیٹ نے ایسی تباہی پھیلانی تھی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی تھی. خلائی مخلوق شارٹی گٹر کے اندر بم لگانے کے بعد اس مسجد کی طرف چل پڑا جس کے کنویں میں مارگن نے وائرلیس پر اس سے بات کی تھی, اس طرف آنے سے منع بھی کیا تھا. شارٹی مارگن کو کنویں سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا تھا. وہ مسجد کے قریب آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا. مسجد میں نمازی نہیں تھے. اس نے ایک آدمی سے پوچھا, سنا ہے اس کنویں میں کوئی آدمی گر پڑا تھا, کیا وہ زندہ بچ گیا؟ اس آدمی نے کہا, اسے تو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے. شارٹی نے اطمینان کا سانس لیا, پولیس کے قبضے سے وہ مارگن کو چھڑا سکتا تھا. پولیس کے قبضے سے مارگن خود بھی فرار ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا. شارٹی کے ساتھ ایک سہولت یہ تھی کہ انسپیکٹر شہباز اور تانیہ میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ مارگن کا خلائی ساتھی ہے. شارٹی نے گھڑی دیکھی, بم پٹنے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا. شارٹی بم کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. وہ واپس سپر مارکیٹ کی طرف آ گیا اور مارکیٹ سے دور ہٹ کر ایک جگہ فٹ پاتھ پر خالی چبوترے پر بیٹھ گیا, لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اب ایسا ہوا کہ جہاں نیچے گٹر میں پلیٹینیم بم لگایا گیا تھا, اس کے این اوپر ایک چھوٹا سا ریستوران تھا. ریستوران کے کچن کا گٹر بند ہو گیا اور پانی کچن میں پھیلنے لگا. وہ کاروبار کا وقت تھا. مارکیٹ میں سینکڑوں لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے. ہر دکان پر گاہکوں کا ہجوم تھا. ریسٹورینٹ میں لوگ بیٹھے کھا پی رہے تھے. ریسٹورینٹ کے مالک کو جب معلوم ہوا کہ کچن کا گٹر بند ہو گیا ہے, تو اس نے فوراً اپنے بھنگی کو بلایا اور کہا, یہ لو 50 روپے, ابھی نیچے جا کر گٹر صاف کرو, پانی کی نالی میں کچرا پھنس گیا ہے. یہ ہمارے کاروبار کا وقت ہے, جلدی کرو. بھنگی نے اس وقت بانس سنوارا اور گٹر کا ڈھکنا کھول کے نیچے اتر گیا. نیچے گٹر کے اندر چھوٹے سے فٹ پاتھ پر وہ ٹارچ کی روشنی ڈالتا اس جگہ آ گیا جہاں ریسٹورینٹ کی کچن کی بڑی نالی گرتی تھی. اس نالی میں کچرا پھنسا ہوا تھا. بھنگی نے فوراً بانس ڈال کر نالی کو صاف کیا. کچرا نکل گیا, پانی نیچے گٹر میں بہنے لگا. بھنگی بڑا خوش تھا کہ اس ذرا سے کام کے 50 روپے مل گئے. اس نے ایک بار پھر نالی کو چیک کرنے کے لیے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اسے نالی کے قریب گٹر کی دیوار میں کوئی شے چمکتی نظر آئی. بھنگی نے قریب جا کے دیکھا تو وہ چاندی کی ایک نالی تھی جو دیوار میں پھنسی ہوئی تھی. بھنگی نے ذرا سی کوشش کر کے نالی کو باہر نکال لیا. یہ الومینیم کی نالی تھی جو دوسری طرف سے بند تھی. بھنگی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو الومینیم کی نالی پکڑ رکھی ہے وہ انتہائی دھماکے سے پھٹنے والا پلیٹینیم بم ہے جسے 1.5 گھنٹے کے بعد پھٹ جانا ہے. وہ اسے چاندی کی نالی سمجھ رہا تھا. اس نے پلیٹینیم بم کی نالی اپنی قمیض کے اندر چھپا لی اور گٹر سے نکل کر ریسٹورینٹ کے مالک سے کہا, سیٹ گٹر صاف کر دیا ہے, دیکھ لو پانی ٹھیک جا رہا ہے. سیٹ نے خوش ہو کر بھنگی کو چائے کی ایک پیالی پیش کی اور کہا, لو چائے لو میری طرف سے. بھائی بھائی فرش پہ بیٹھ کر چائے پینے لگا. جلدی جلدی وہ چائے پی رہا تھا کیونکہ وہ چاندی کی نالی کو اپنے گھر لے جا کے چھپا دینا چاہتا تھا تاکہ دوسرے دن صرافہ بازار میں لے جا کے اسے فروخت کرے. اسے امید تھی اس نالی کے اسے 100-150 روپے مل جائیں گے. تین چار منٹ کے بعد چائے ختم کر کے بھنگی اٹھا اور سیٹ کو سلام کر کے مارکیٹ کے گیٹ کی طرف بڑھا. بانس اسے گیٹ کے ایک طرف رکھ دیا اور خود تیز تیز قدموں سے اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گیا. اس کی جھوپڑی کراچی کے ایک پل کے نیچے تھی جہاں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا تھا. یہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی. بھنگی نے ایک ویران سی جگہ پہنچ کر قمیض سے ایلومینیم کی نالی نکال لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا. دل میں کہنے لگا خالص چاندی کی نالی ہے, وزنی ہے, اس کے 300-400 روپے ضرور مل جائیں گے. وہ خوش خوش اپنی جھوپڑی کی طرف چلنے لگا. سامنے سڑک پر پولیس کے دو سپاہی کھڑے تھے. چونکہ شہر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تھا اس لیے پولیس خاص طور پر مشکوک لوگوں پر نظر رکھ رہی تھی. جو ہی بھنگی پولیس کے سپاہیوں کو سلام کر کے آگے بڑھا تو پولیس کے سپاہی نے اسے کہا ذرا ٹھہرو. بھنگی نے بڑی آجزی سے کہا سرکار بھنگی ہوں, مارکیٹ میں کام ختم کر کے گھر واپس جا رہا ہوں. دوسرے سپاہیوں نے اس کے کپڑوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا کوئی چیز تو تم نے نہیں چھپا رکھی. بھنگی کا ہاتھ قمیض کہیں کے چھپے ہوئے پلیٹینیم کی نالی پر پڑا تو اس نے وہ باہر نکالی اور اسے غور سے دیکھنے لگا. یہ کیا ہے؟ بھنگی بولا سائیکل کی نالی ہے حضور, میرا سائیکل ٹوٹ گیا ہے, اس کی نالی ہے, لے جا رہا ہوں مرمت کرواؤں گا. دوسرے سپاہی بھی پلیٹینیم بم کو غور سے دیکھنے لگے. اس نے پہلے سپاہی کو ایک طرف لے جا کر کہا یہ تو کوئی قیمتی دھات کی نالی ہے. دونوں سپاہیوں نے بھنگی کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور نالی یعنی پلیٹینیم بم اپنے پاس رکھ لیا. وہ سڑک کنارے ٹہل کر ڈیوٹی دے رہے تھے. پہلے سپاہی نے کہا خالص چاندی لگتی ہے مجھے, 500 روپے مل جائیں گے, آدھے تمہارے آدھے میرے. دوسرا ہنس پڑا یار آج جھاڑی خوب لگی. بم پٹنے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے. پلیٹینیم بم کی نالی دوسرے سپاہی نے اپنے قمیض کے اندر چھپا رکھی تھی. پہلا سپاہی اس سے 2-4 قدم کے فاصلے پر بندوق لیے ٹہل رہا تھا. یہ شہر کا ایک ویران علاقہ تھا, یہاں آبادی بہت کم تھی اور دور سڑک کے آگے جھونپڑیوں کے پل کی طرف جاتی تھی. بم پٹنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے. ادھر شارٹی بھی بے صبری سے بار بار مارکیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے حساب سے پلیٹینیم بم کے پٹنے میں صرف 5 منٹ تھے. دونوں سپاہی باتیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے تھے. بم پٹنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے. ان سپاہیوں میں سے کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ 2 منٹ کے بعد ان کے جسموں کے پرزے اڑنے والے ہیں, ان کے جسموں کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا. بم پٹنے میں صرف 20 سیکنڈ رہ گئے, پھر 10 سیکنڈ رہ گئے اور پھر ایک روشنی چمکی. یہ روشنی ایسی تھی کہ اچانک سورج 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے واسطے زمین پر آ گیا ہو. دونوں سپاہیوں کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ کچھ محسوس کرنے کے لیے زندہ ہی نہ رہے. شاید وہ پلیٹینیم بم کی روشنی کی حرارت کے ساتھ ہی بھاپ بن کر اڑ گئے. روشنی کے بعد ایک گڑگڑاہٹ کی آواز جیسے اوپر کو اٹھی, آسمان کا ٹکڑا جیسے نیچے گر پڑا ہو. ساتھ میل کے علاقے میں زلزلہ آ گیا. عمارتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ملبے کا ڈھیر بن گئی. سینکڑوں لوگ اس ملبے سے آواز نکالے بغیر دب کے مر گئے. جہاں دونوں سپاہی کھڑے تھے وہاں ایک بہت بڑا اور کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا. نیچے سے ایک کھولتا ہوا پانی باہر نکلا. سپر مارکیٹ سے کچھ فاصلے پر خرائی قاتل شارٹی اپنی گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. جب 2 گھنٹے گزر گئے اور چکا چوند کر دینے والی چمک نے رات کی تاریکی میں آسمان کو سفید کر دیا, گڑگڑاہٹ کے ساتھ دھماکے کی آواز سنائی دی. شارٹی بڑا ہی خوش ہوا کہ بم ٹھیک وقت پر پٹا, مگر دوسرے لمحے جب اس سے دیکھا کہ سپر مارکیٹ ویسی کی ویسی ہے, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا, تو حیرت میں ڈوب گیا. یہ کیسے ہوا؟ بم پٹا ضرور تھا مگر سپر مارکیٹ کے نیچے نہ پٹا بلکہ کسی دوسری جگہ. اس نے ٹیکسی پکڑی اور اس علاقے میں پہنچا جہاں کوہرام مچا تھا. پولیس اور ریڈ کراس کے آدمی زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے. ہر طرف چیخ و پکار تھی. 2 میل کے اندر اندر سارے درخت جل گئے, سارے بجلی کے کھمبے پگھل گئے, زمین سیاہ پڑ گئی. جہاں بم پٹا اس جگہ پانی نکل رہا تھا. شارٹی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے تو بم سپر مارکیٹ کی دیوار میں لگایا, وہاں سے بم اس جگہ کیسے آ گیا, اسے یہاں کون لایا؟ یہ معاملہ وہ حل نہ کر پایا. بہرحال اسے اطمینان تھا کہ بم پھٹنے سے کافی تباہی مچی ہے. وہاں سے واپس اپنے قلعے والے تہخانے میں آ گیا. اس سے آتے ہی وائرلیس پر مارگن سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا. مارگن کو جیل کے تہخانے میں بند کرنے سے پہلے اس کی تلاشی لے کر انسپیکٹر شہباز نے خلائی گن اور چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اور پلٹینیم بٹن کی گولیاں برامد کر کے اپنے پاس رکھ لی. سیٹرز نتیجے پر پہنچا کہ مارگن سے ریڈیو ٹرانسمیٹر پولیس سے چھین لیا. اب اس نے مارگن کو جیل سے بھگانے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے اسے معلوم کرنا تھا کہ مارگن کو کس جگہ رکھا گیا. دوسرے دن صبح کی روشنی ہوئی تو شارٹی نے ایک فقیر کا حلیہ بنایا اور قلعے کے باہر ریت میں کسی سانپ کو تلاش کرنے لگا. یہ سانپ اس کے منصوبے کا حصہ تھا. جو منصوبہ اسے تیار کیا تھا اس کے لیے ایک سانپ کی اسے بہت ضرورت تھی. یہ ایک ویران علاقہ تھا اور وہاں دن کے وقت اکثر سانپ رینگتے رہتے تھے. شارٹی کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو خشک جھاڑیوں سے نکل کر ریت پر رینگتا دوسری جھاڑی کی طرف جا رہا تھا. شارٹی نے لپک کر سانپ کو پکڑا. سانپ نے فوراً گردن گھما کر شارٹی کی کلائی پر ڈس لیا. یہ بڑا زہریلا سانپ تھا مگر شارٹی پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا. شارٹی نے ایک ہاتھ سے سانپ کا منہ کھولا اور اس کے دانتوں کے نیچے جو زہر کی تھیلی تھی اسے نکال کر پھینک دیا. پھر سانپ کو تھیلی میں ڈال کر جیب میں ڈالا اور شہر کراچی کو جانے والی سڑک پر آ گیا. یہاں سے وہ بس میں سوار ہو گیا. اسے بڑے جیل خانے کے پیچھے جو سڑک گزرتی تھی وہاں جانا تھا. سامنے پان کا ایک کوکا تھا. شارٹی فقیروں کے لباس میں تھا. سب لوگ اسے فقیر درویش سمجھ رہے تھے. شارٹی پان کے کھوکے کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور حق اللہ کا نعرہ لگا کر کھوکے والے کو بڑی روبدار آواز سے کہا، لا بیٹا، ایک پان کھلا دیتے ہی روزی میں برکت ہوگی. ہمارے ہاں اکثر لوگ وہمی ہوتے ہیں اور جھوٹے فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور یوں اللہ کے گناہگار بھی ہوتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا دامن پکڑنا شرک ہے. شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. رزاق صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی سے ہر دم دعا کرنی چاہیے. پان والے پر بھی شارٹی فقیر کا روب بیٹھ گیا. اس نے بڑے ہی ادب سے شارٹی کو پان پیش کیا. شارٹی اس سے کوئی خدمت کروانے والا نہیں تھا، اسے ایک بات اس سے پوچھتی تھی. چنانچہ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شارٹی نے پان والے سے پوچھا، کیوں بھائی، اس جیل کا جو داروغہ ہے وہ بھی جیل کے اندر ہی رہتا ہے؟ پان والا بولا، حضور، جیل کے داروغہ کو جیلر کہتے ہیں. وہ جیل کے اندر تو نہیں رہتا لیکن اس کی کوٹھی جیل کے ساتھ ہی ہے. کیوں، آپ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ سرکار، وہ بڑا ظالم ہے، کسی کی نہیں سنتا. شارٹی بول اٹھا، بھائی، ہم نے تو یوں ہی پوچھ لیا، ہمیں کسی جیلر سے کیا لینا دینا، ہم تو فقیر ہیں. یہ کہہ کر شارٹی سڑک پر چلتا دوسری طرف نکل آیا جدھر جیل کا سب سے بڑا گیٹ تھا. وہ گیٹ کے سامنے رکا نہیں بلکہ آگے نکل گیا. جیل کے آگے ایک کوٹھی کا دروازہ تھا جس پر جیلر کا نام وغیرہ لکھا تھا. کوٹھی کے پیچھے باغیچے میں ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو کسی بچے کو ہلا رہی تھی. شارٹی جھک کر چلتا کوٹھی کی پچھلی دیوار کے پاس آیا اور ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا. جیلر کی کوٹھی کے باغیچے میں ایک 6-7 سال کا لڑکا سائیکل چلا رہا تھا. ایک نوکرانی اسے کہہ رہی تھی کہ چلو، اسکول جانے کا وقت ہو گیا. شارٹی کے لیے یہ سنہری موقع تھا. باغیچہ زیادہ بڑا نہیں تھا. اس نے تھیلی سے کالا سانپ نکالا، لڑکی کی طرف اچھال دیا. سانپ باغیچے میں گرتے ہی گھبرا گیا، ایک طرف کو بھاگا. سامنے لڑکا آ گیا، اس نے لڑکے کو کاٹ لیا. نوکرانی نے یہ دیکھا تو چیخ مار کر سانپ سانپ کہتی اندر کو دوڑی. لڑکے نے سانپ کو کاٹتے دیکھ لیا تھا، وہ رونے لگا. اندر سے لڑکے کا جیلر باپ اور اس کی بیوی باہر کو بھاگے اور لڑکے کو اندر لے گئے. ٹھیک اسی نمے شارٹی جو کہ ایک فقیر کے بیس پہ تھا دروازے کی گھنٹی بجائی. نوکر نے کہا، ایک فقیر آیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو بابا، یہاں بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، بچے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. شارٹی نے بلند آواز سے کہا، میں سانپ کے کاٹے کا منتر جانتا ہوں، مجھے اندر لے چلو. اسی وقت شارٹی کو اندر لے جایا گیا. جیلر اور اس کی بیوی کا رنگ اڑ گیا تھا. حالانکہ سانپ میں زہر نہیں تھا مگر بچے پر نفسیاتی دباؤ پڑا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا. شارٹی نے یوں ہی کچھ پڑھ کر سانپ کے جہاں دانت لگے ہوئے تھے وہاں پھونک مار دی اور کہا، سانپ کا سر ختم ہو گیا، آنکھیں کھولو بیٹا. پھر اس سے گرم دودھ منگوا کے بچے کو پلایا. بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ تو پہلے ہی ٹھیک تھا. جیلر اور اس کی بیوی تو شارٹی کے گرویدہ ہو گئے. شارٹی نے باغیچے میں آ کر کالے سانپ کو پکڑ کر ہلاک کر دیا. شارٹی کی خدمت شروع ہو گئی. اس کے سامنے چائے اور مٹھائیاں رکھ دی گئیں. شارٹی نے کہا، جیلر صاحب، یہ سانپ جس نے آپ کے لڑکے کو کاٹا تھا نر تھا، اس کی مادہ آئے گی اور آپ کے لڑکے کو کاٹنے کی کوشش کرے گی. ماں باپ تو گھبرا گئے. شارٹی بولا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بندوبست بھی کر دوں گا کہ مادہ سانپ آپ کے پاس نہ آئے، میں اس کو کچل دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے ایک عمل کرنا ہوگا. جیلر نے جلدی سے کہا، تم اللہ کے لیے وہ عمل جلدی کرو، کسی بھی طرح میرے بچے کو مادہ سانپ سے محفوظ کر دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا. شارٹی کہنے لگا، اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ 500 گز کے اندر یہاں کے سب سے گہرے تہخانے میں بیٹھ کر میں ایک عمل پڑھوں، کیا یہاں کوئی ایسا تہخانہ مل جائے گا؟ اس علاقے میں ایک ہی تہخانہ تھا، وہ جیل کے نیچے بنا ہوا تھا جہاں مورگن قید تھا۔ یہ بات شارٹی کو معلوم تھی، جیلر کو اپنے بیٹے کی زندگی کی فکر تھی۔ اسے کہا، ہاں ایک تہخانہ جیل کے نیچے زمین کے اندر بنا ہوا ہے، مگر وہاں ایک خطرناک قیدی بند ہے۔ شارٹی نے کہا، خطرناک قیدی سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے تو ایک کونے میں بیٹھ کر صرف ایک گھنٹے خاص عمل پڑھنا ہے۔ جیلر کے بچے کی زندگی کا سوال تھا، اس نے شارٹی کو اجازت دے دی۔ ساتھ ہی پہرے پر موجود چاروں سپاہیوں کو بھی اعتماد میں لیا اور انہیں کہہ دیا کہ وہ کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اس رات اندھیرا ہو جانے کے بعد شارٹی کو جیلر خود جیل کے تہخانے میں لے گیا۔ شارٹی نے اپنی گن لبادے میں چھپا رکھی تھی۔ شارٹی کے اندر خلائی طاقت بھی ابھی موجود تھی۔ تہخانے کا دروازہ کھلا تو شارٹی نے دیکھا ایک کونے میں مورگن سر جھکائے بیٹھا ہے۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ دونوں خلائی آتیوں کی نظریں ملی۔ شارٹی نے نظروں ہی نظروں میں مورگن کو تسلی دی کہ میں تمہیں یہاں سے نکال لے آیا ہوں، تم خاموش رہنا۔ جیلر نے مورگن سے کہا، یہ فقیر بابا ہیں، یہاں بیٹھ کے کچھ دعائیں پڑھیں گے، تم ان کے عمل میں دخل نہ دینا۔ مورگن نے کوئی جواب نہ دیا۔ شارٹی نے جیلر سے کہا، جیلر صاحب آپ تشریف لے جائیں، بالکل فکر نہ کریں، میں اپنا عمل پڑھ کر آپ کو بلوا لوں گا۔ جیلر چلا گیا۔ باہر دربان پہرہ دینے لگا۔ شارٹی نے سارے راستے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ جب کوٹری میں وہ اور مورگن اکیلے رہ گئے تو شارٹی نے اپنی خلائی زبان میں سرگوشی میں مورگن کو اسکیم سمجھائی، پھر بلند آواز سے یوں ہی اپنی زبان کے کچھ الفاظ بار بار دہرائے۔ کوٹری کے باہر جو پہرہ دے رہا تھا اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ شارٹی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اسٹول پہ بیٹھ گیا اور اس کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی۔ 10-15 منٹ تک یوں ہی خلائی الفاظ بولنے کے بعد شارٹی نے مورگن سے کہا، میں ایکشن شروع کرنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ شارٹی اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹری کے دروازے کی سلاخوں کے پاس آ کے سپاہی سے کہنے لگا۔ سپاہی نے اس سے پھر پوچھا، کیا چاہیے سائیں جی؟ شارٹی اس دوران خلائی گن نکال چکا تھا۔ اس نے پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ سپاہی نے اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھنے کے لیے سر جھکایا تو شارٹی نے اس پہ فائر کر دیا۔ خلائی گن سے کوئی آواز نہ نکلی، صرف نیلی شوا نکل کر سپاہی کے جسم سے ٹکرائی اور وہ وہیں بھسم ہو گیا۔ شارٹی نے دوسرا فائر لوہے کے سلاخوں والے دروازے پر کیا، تالا پگھل گیا۔ دروازہ کھول کر شارٹی اور مارگن تہخانے سے نکل گئے، وزیرے کی طرح بڑھے۔ چھت سے صرف ایک کمزور روشنی والا بلب روشن تھا۔ شارٹی نے آہستہ سے مورگن سے کہا، اوپر دو سپاہی پہرا دے رہے ہیں، مگر میں اس آئندے آسانی سے سنبھال لوں گا۔ شارٹی خلائی گن ہاتھ پہ لیے آگے تھا، مورگن اس کے پیچھے تھا۔ زینے کے اوپر دونوں سپاہی آمنے سامنے پہرا دے رہے تھے۔ شارٹی نے مورگن کو پیچھے رکھا، خود آگے جا کر سپاہیوں سے کہا، ذرا نیچے آنا، تمہارے ساتھی پہرے دار کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ دونوں سپاہی جلدی سے اٹھے اور انہوں نے اسٹین گن سنبھال لی۔ ایک سپاہی نے دوسرے سے کہا، تم نیچے جا کر دیکھو۔ دوسرا سپاہی زینے سے نیچے آیا، شارٹی پیچھے پیچھے تھا۔ مورگن اندھیرے میں ایک طرف چھپ گیا۔ جو ہی وہ تہخانے کی کوٹری کی طرف بڑھا، پیچھے سے شارٹی نے اس پر فائر کر کے اسے بھی وہیں بھسم کر دیا۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر آیا اور فائر کر کے تیسرے سپاہی کو ہلاک کر دیا۔ سامنے طویل برآمدہ تھا۔ شارٹی اور مورگن برآمدے سے تیزی سے گزر گئے۔ اچانک ایک پہرے دار نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ خطرے کی گھنٹی بجانے والا تھا کہ شارٹی کی خلائی گن نے اسے بھی وہیں ڈھیر کر دیا۔ وہ جیل کی چار دیواری کی طرف دوڑے، جہاں دیوار کافی اونچی تھی، مگر شارٹی کی خلائی طاقت کمزور نہیں پڑی تھی۔ اس پر خلائی نہ طاقتی کا بھی حملہ نہ ہوا، جبکہ مورگن ایک عام انسانی مخلوق کی طرح کمزور تھا۔ مورگن نے شارٹی سے کہا، یہ دیوار کیسے پلانگیں گے؟ شارٹی بولا، میرے اندر ابھی کچھ خلائی طاقت موجود ہے مورگن، میرے ساتھ آؤ۔ دونوں دیوار کے نیچے جا کر کھڑے ہوئے۔ شارٹی نے مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، سانس کو روک کر اپنے پھیپھڑوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ زمین سے بلند ہوا۔ مورگن بھی اس کے ساتھ ہی زمین سے اٹھنے لگا۔ وہ دیوار کے اوپر آ گئے، پھر دوسری طرف اتر گئے۔ دوسری طرف اندھیرا تھا۔ دونوں دوڑ کر شہر سے باہر جانے والی کچی سڑک پر آ گئے، جہاں انہیں ایک گاڑی پیچھے سے آتی نظر آئی۔ شارٹی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، گاڑی رک گئی۔ یہ ایک ٹیکسی تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ شارٹی نے ڈرائیور کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ دونوں خلائی آدمی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی شہر کے پرانے قلعے کی طرف روانہ ہو گئی۔ شارٹی بڑی ہی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دریا کے پل پر انہوں نے ٹیکسی کو دریا میں پھینک دیا اور ویران میدان میں پیدل گزرتے قلعے میں پہنچ گئے۔ تہخانے میں آ کر مورگن بولا، ابھی تک میری خلائی طاقت واپس نہیں آئی، تمہاری طاقت ابھی تک موجود ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر ہمیں اپنی خلائی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی طریقہ سوچنا ہوگا، ورنہ ہم اس دنیا کو تباہ کرنے کے بجائے خود تباہ ہو جائیں گے۔ شارٹی نے کہا، ہماری برازیل والی لیبارٹری میں کچھ ایسے آلات ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی خلائی طاقت کو کم از کم ایک سال تک قائم رکھ سکتے ہیں۔ مورگن بولا، ٹھیک ہے، ہم واپس برازیل جائیں گے۔ انہوں نے برازیل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران کی زندہ لاش۔ مورگن نے شارٹی سے پوچھا، رات ایک خوفناک دھماکے کی آواز آئی تھی، کیا تم نے سپر مارکیٹ کو اڑا دیا؟ شارٹی نے کہا، میں نے پلٹینیم بم سپر مارکیٹ کے نیچے گٹر میں لگایا تھا۔ بم ٹھیک وقت پر پٹا، مگر وہ سپر مارکیٹ سے کئی میل دور ایک ویرانے بھی پٹا تھا، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ بم وہاں سے نکال کر ویرانے میں کون لے گیا۔ مارکن بولا، کوئی بات نہیں، برازیل سے واپسی پر ہم سارا حساب چکا دیں گے۔ میرے فرار کا پولیس کو علم ہو گیا ہے، پولیس نے شہر کی ناکہ بندی کر دی ہوگی، ایئرپورٹ پر خاص توجہ ہوگی، یہ لوگ میری شکل و صورت سے بھی واقف ہیں۔ شارٹی بولا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس ابھی خلائی طاقت موجود ہے، ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی کی رات وہ اس بات پر غور کرتے رہے کہ کس طریقے سے کراچی سے باہر نکلیں۔ اسی رات مورگن اور شارٹی اپنی کمین گاہ سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے 15-20 میل دور سمندر کے جنوبی کنارے پر ماہی گیروں کی کچھ کشتیاں موجود تھی۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اسے سمندر کی طرف لے کر چلے۔ چپو چلاتے وہ کشتی کو کھلے سمندر میں لے آئے، دن کافی نکل آیا تھا۔ دوپہر تک وہ کھلے سمندر میں کشتی چلاتے رہے، کشتی سمندر کی لہروں پر چلتی رہی۔ تیسرے پہر جب سورج غروب ہو رہا تھا تو انہیں ایک بحری جہاز سمندر میں شمال مغرب کی طرف نظر آیا۔ وہ کسی ایسے ہی بحری جہاز کی تلاش میں تھے۔ شارٹی نے اپنی خاص خلائی طاقت سے کام لے کر کشتی کو اتنی تیزی سے چلایا کہ تھوڑی دیر کے بعد کشتی بحری جہاز کے قریب آ گئی۔ یہاں آتے ہی اسے شارٹی اور مارگن نے یہ آواز دینا شروع کی، ہاتھ ہلانا شروع کر دیے جیسے انہیں مدد چاہیے ہو۔ بحری جہاز کے کپتان نے انہیں دیکھا تو یہی سمجھا کہ دو ماہی گیر سمندر میں بھٹک گئے ہیں۔ اس سے جہاز کو رکنے کا حکم دیا اور شارٹی اور مارگن کو رسیوں کی مدد سے جہاز میں اوپر کھینچ لیا۔ مارگن نے ایک فرضی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں نکلے تھے اور ایک زبردست لہر انہیں اٹھا کر کھلے سمندر میں لے آئی۔ جہاز کے کپتان نے کہا، ہم بسرا جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر تمہیں محکمے کے آدمیوں کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہیں واپس پاکستان پہنچا دیں گے۔ مارگن نے دل میں کہا، تم ہمیں بسرا تو پہنچاؤ، باقی ہم خود سنبھال لیں گے۔ بسرا پہنچ کر کپتان نے شارٹی اور مارگن کو کسٹم کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مارگن نے یہاں بھی وہی فرضی کہانی سنائی، کسٹم والوں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں پاکستان کے سفارتی نمائندے کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہاری واپسی کا انتظام کر دے گا۔ بسرا کسٹم پولیس کے افسر نے شارٹی اور مارگن کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر پاکستانی سفارتی نمائندے سے بات کرنے لگا۔ شارٹی نے مارگن سے کہا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو پیچھے کھلتی تھی، وہ اطمینان سے اٹھے اور باری باری کھڑکی سے باہر کود گئے۔ دوسری طرف کچھ ٹرک کھڑے تھے، وہ چند ایک قدم آہستہ آہستہ چلے، پھر بھاگ کر تیزی سے سڑک پر آئے۔ ان کے پاس رقم نہیں تھی، مگر شارٹی اپنی خلائی طاقت سے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ بس آج شہر میں وہ ایک بڑے ہوٹل میں آئے اور یوں ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ گئے جیسے امیر کبیر ہوں، ان کے پاس کافی رقم موجود ہو۔ اچانک مارگن کو جھٹکا لگا، بولا، شارٹی، میری خلائی طاقت واپس آ رہی ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ شارٹی نے پوچھا، مارگن، کیا تم اسی جگہ ہو؟ مارگن نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، ہاں شارٹی، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میری طاقت واپس آ گئی، اب ہمیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آسانی سے برازیل اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا فارمولہ تیار کیا جائے کہ ہماری خلائی طاقت کم از کم ایک برس کے لیے ہم سے جدا نہ ہو۔ شارٹی بولا، کوئی نہ کوئی فارمولہ ہم ڈھونڈ لیں گے، اب کسی طریقے سے تم ڈالر پیدا کرو تاکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید سکیں، پاسپورٹ تو میرے پاس موجود ہے، اس سے مستقل ویزا بھی لگا ہوا ہے۔ مارگن نے کہا، تم اسی جگہ بیٹھو، میں ڈالر پیدا کر کے ابھی آتا ہوں۔ مارگن کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کسی بھی جگہ سے رقم اڑانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مارگن وہاں سے نکل کے شہر کی مارکیٹ میں آیا، یہاں اس کی نظر بینک کی عمارت پر پڑی۔ وہ بینک کے اندر گیا، بینک میں لوگ روپیہ وغیرہ جمع کرا رہے تھے، کچھ لوگ رقم نکلوانے جا رہے تھے۔ مورگن خزانچی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خزانچی کی کرنسی کے دو صندوق اس کے پاس بھرے رکھے تھے، ان میں امریکی ڈالر بھی تھے، اس ملک کی کرنسی بھی تھی، مارکیٹ نے بڑے ہی آرام سے ہاتھ بڑھا کر امریکی ڈالروں کی ایک گڈی اٹھائی اور خاموشی سے باہر آ گیا. شارٹی ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. مارکیٹ نے قریب آ کر کہا، میں ڈالر لے آیا ہوں، اب جلدی سے سیٹ بک کرواؤ اور پہلی پرواز میں اس شہر سے نکلو. شارٹی نے ڈالر جیب میں سنبھال کے رکھ لیے اور ٹیکسی پکڑ کر برٹش ایئر لائنس کے دفتر پہنچ گیا. یہاں اس نے اگلے روز کی پرواز میں برازیل تک کے لیے ٹکٹ لے لیا. اگلے روز مارکن اور شارٹی دونوں بسرا ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل ایئر ویوز کے جہاز میں سوار ہو کر برازیل کی طرف روانہ ہوئے. ادھر جب مارکن کے جیل سے فرار کی خبر انسپکٹر شہباز اور تانیہ کو ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. تانیہ نے کہا، اب مارکن پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر حملہ کرے گا، ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کاش اس وقت گارشہ ہمارے پاس ہوتی، انسپکٹر نے کہا. عمران اور شیبہ بھی تو نہیں ہے، اللہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوں گے. چلیے ہم پتہ کرتے ہیں کہ گارشہ، عمران اور شیبہ کس عالم میں اور کہاں ہیں. ہم نے خلائی لڑکی گارشہ کو قدیم زمانے کے فرعون مصر کفرود کے احرام کے پاس چھوڑا تھا. عمران اس احرام میں پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، اس کے بعد شیبہ بھی غائب ہو گئی. ایک مردہ عورت عمران کے ہمراز کا روپ دھار کر شیبہ کو یہاں سے لے گئی جہاں ایک تابوت بند کمرے میں رکھا تھا، وہاں وہ خود بھی غائب ہو گئی. احرام ایک کوٹری کے تابوت میں شیبہ بے ہوش پڑی تھی اور دوسری کوٹری کے تابوت میں عمران بے ہوش پڑا تھا. پھر احرام میں ایک روشنی ہوئی جس سے دونوں تابوت روشن ہوئے اور تابوت کے اندر شیبہ اور عمران غائب ہو گئے. اس وقت گائشہ احرام کے باہر سو رہی تھی، جسے بیدار ہو کر جب دیکھا کہ شیبہ پاس نہیں ہے تو اس نے اس کی تلاش شروع کی، مگر ہزار تلاش کے باوجود اسے شیبہ کہیں نہ ملی. گائشہ قدیم مصر کے زمانے میں پر اسرار احرام کے پاس اکیلی تھی. پہلے عمران اور پھر شیبہ بڑے پر اسرار طور پر غائب ہوئے. گائشہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ قلائی مخلوق تھی، بے حد ذہین بھی تھی اور سائنسدان بھی. یہ بات اس کے علم میں تھی کہ لوگوں نے احرام کے قریب کسی اڑنتشتری کو دیکھا تھا جو کہ غائب ہو گئی. عمران، شیبہ اور گائشہ اسی قلائی مخلوق کے کھوج میں احرام کے پاس آئے تھے. قلائی مخلوق کا تو کچھ پتہ نہ چلا بلکہ عمران اور شیبہ بھی گم ہو گئے. گائشہ احرام سے ہٹ کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گئی. اس کی نظریں احرام پر جمی ہوئی تھی، وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ احرام میں کوئی عجیب و غریب مخلوق تو نہیں رہتی، جن بتوں اور پدروہوں کی وہ قائل ہی نہ تھی. دن نکل آیا، صحرا میں چاروں طرف دھوپ پھیل گئی، روشنی ہی روشنی تھی، مگر احرام میں سے کوئی پرستار مخلوق باہر نہ آئی. گارشا گہری سوچ میں ڈوب گئی. اگرچہ وہ سینکڑوں سال پرانے قدیم مصر کے زمانے میں آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی خلائی طاقت نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گارشہ نے کراچی کی ایٹمی لیبورٹری میں ہی اپنے اوپر ایک ایسا عمل کیا جس کے اثر سے اس کی خلائی طاقت ضائع ہونے سے رک گئی. وہ غائب تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر جو محلول اس نے اپنی آنکھوں میں ڈال رکھا تھا اس کی وجہ سے وہ کسی بھی غیبی مخلوق کو دیکھ سکتی تھی. گارشہ نے ایک بار پھر کوشش کی، مگر اسے احرام کے اندر جانے کا راستہ نہ ملا. پہلے جو شگاف دکھائی دیا تھا اب وہ بھی بند ہو گیا. پتھر کی اتنی بڑی سیل سامنے آ گئی کہ گارشہ اپنی پوری طاقت کے باوجود اسی اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا سکی. اتنا گارشہ کو اندازہ تھا کہ یہاں آس پاس کوئی خلائی مخلوق ضرور ہے، اور اس خلائی مخلوق نے شیبہ اور عمران کو غائب کیا. مگر اب احرام کے پتھروں سے خلائی تابکاری کی لہریں بھی نہیں نکل رہی تھی. اس کے باوجود گارشہ پریشان نہیں تھی، خلائی مخلوق پریشان نہیں ہوا کرتی. گارشہ ایک ذہین اور عقل مند بہادر خلائی لڑکی تھی. گارشہ کو دل سے یقین تھا کہ عمران اور شیبہ وقتی طور پر اس سے الگ ہوئے ہیں اور بہت جلد کسی نہ کسی جگہ اس سے دوبارہ مل جائیں گے. گارشہ نے احرام کا خیال دل سے نکال دیا اور صحرا میں اس راستے پر چلنے لگی جو قدیم مصری شہر کی طرف جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ پارٹ یہاں ختم ہوا. ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.